مبلغ منوج تو کا خوب چرچا کروں تو کا ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج 15 رجب المرجب 1432 سنہ ہجری ہے، 17 جون 2011 باب المدینہ کے علاقے گارڈن کے قریب مجلس شعبہ تعلیم کی طرف سے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کا سنت و برا اجتماع جاری ہے. الحمدللہ مختلف کالجز اسکول سے تعلق رکھنے والے طلباء اسلامی بھائی جمع ہیں. مالک کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خیر اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ بیان کا سلسلہ شروع کیا جائے، اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نیتوں کے حوالے سے ہماری بڑی پیاری رہنمائی فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کسی مباح اور جائز کام سے قبل اچھی نیتیں کر لے تو وہ بظاہر تو جائز کام ہے، لیکن اچھی نیت کی بنا پر وہ کام بھی عبادت بن سکتا ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نماز کے لیے چلتا ہے، روایتوں میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنے گھر سے مسجد کی طرف نماز کے لیے چلے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے، اور ہر دوسرے قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. اب یہ ایک نیت کیا؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد کی طرف. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک نیت سے چلا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی اور ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے. اگر اس میں مزید نیتیں شامل کر لی جائیں، اور پھر یہ کہہ کر اعلی حضرت نے کم و بیش 40 نیت نماز کی تحریر فرمائی. اب نیت کیا کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو جاتا ہوں، راستے میں اگر کوئی نابینا مل گیا تو اس کو روڈ پار کروا دوں گا، کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھا تو اس کی مدد کر دوں گا. چند نیتیں اس میں سے یہ ہیں، مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت کروں گا، پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کروں گا، نماز کے بعد اگر جنازے کی نماز ہوئی تو وہ بھی ادا کر لوں گا، اور اگر موقع ملا تو کاندھا بھی دے دوں گا، کسی کو گناہ کرتے دیکھوں گا تو امر بالمعروف کر کے اس کو گناہ سے روک دوں گا. الغرض اعلی حضرت نے 40 نیتیں لکھ دی، اور پھر فرماتے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نیتیں کر کے اپنے گھر سے اب مسجد کو چل رہا ہے، راستہ وہی ہے، کوئی مشکل نہیں پڑ گئی، صرف اور صرف اس نے نیتیں شامل کر لی ہیں، فرماتے اللہ کی رحمت سے امید ہے ہر قدم پر 40 نیکیاں ملیں. کیوں؟ اب اس کا چلنا جو ہے وہ فقط نماز کے لیے نہ رہا، اب اس کا چلنا 40 کاموں کے لیے چلنا ہو گیا. امیر اہل سنت ہمیں نیت کے حوالے سے بار بار انفسائز کر کے، بار بار توجہ دلا کر ہمیں نیتوں کے بارے میں ذہن دیتے ہیں. آئیے بیان سے پہلے بیان سننے کی نیتیں بھی کر لیتے ہیں. میں انشاءاللہ نیتوں کا اظہار کروں گا، اور آپ انشاءاللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں نیت کو شامل کرتے چلے جائیے. پہلی نیت یہ کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکا کر خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، اسی طرح اہم باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، اور بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ کتنی اچھی اچھی نیتیں ہیں، انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے اگر دل میں ہم نے نیتیں شامل کر لی ہوں گی تو اب یہاں بیٹھنا اور بیان سننا بہت ساری نیکیوں اور برکتوں کا موجب ہوگا، اللہ کی رحمت سے بہت ساری نیکیاں ملیں گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت پیکر جود و سخاوت منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے، کبھی نیچے لٹک جاتا ہے، پس اس کا درود مجھ تک پہنچا تو میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور پل صراط پر سیدھا قائم کر دیا حتیٰ کہ وہ صحیح و سلامت گزر گیا۔ درود پاک پڑھنا کیسا فائدے والی بات ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ درود جب مجھ تک پہنچا تو پل صراط پر بھی میں نے آسانی سے گزار دیا۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت پل صراط کی وحشت کو جب یاد کرتے ہیں اور دوسری طرف پیارے آقا کی رب سلم کی صداؤں کو یاد کرتے ہیں، کتنی پیاری دعا لکھتے ہیں، یا الہی جب کرے شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب کرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، یا الہی جب چلیں تاریخ راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ اور جو آقا کا غلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نبی کے عشق میں ڈوب کر درود پاک کی کثرت کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا تو اعلیٰ حضرت جھوم کر لکھتے ہیں پھر اس کو کوئی خوف نہیں ہے، کیوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مددگار ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، محبت کے ساتھ جو یہاں موجود ہیں وہ بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین بعد میں یہ سلسلہ دیکھیں آپ بھی آئیے مل کر سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس اجتماع میں چونکہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور اسٹوڈنٹ کی زندگی بڑی اہم زندگی ہوتی ہے، بہت سارے زندگی کے ڈسیشنز اسی لائف میں لینے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ جناب بڑی زندگی کا یادگار اور زندگی کے ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ اس کو سنہرے دن بھی کہا کرتے ہیں، کوئی بہت بڑا ٹینشن نہیں ہوتا لائف میں، اور پڑھائی کی طرف توجہ، اس کے بعد دوستوں کی گیدرنگ، اس کے بعد لا ابالی پن اس لائف میں ہوا کرتا ہے، اور بعض اوقات کچھ لوگوں پر بہت شروع ہی سے ذمہ داری کا بوجھ بھی آ جاتا ہے، جیسے ہر کسی کی سچویشن الگ ہوتی ہے. اور اسی طرح اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت ساری چیزیں بھی منسلک ہیں. میٹریکولیشن کرنے کے بعد نارملی یہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ کون سی لائن, اب کون سی شعبے کو اختیار کرنا ہے, ہمیں سائنس کی طرف جانا ہے, آرٹس کی طرف جانا ہے, کامرس کی طرف جانا ہے. بڑی گھر میں میٹنگز ہوتی ہیں کہ جناب اب اس بچے کو میڈیکل لائف کی طرف بھیجنا ہے یا انجینئرنگ کی طرف جانا ہے, ڈپلوما کرنا ہے, ابراڈ جانا ہے. بہت سارے ڈیسیزنز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی لائف میں چل رہے ہوتے ہیں جس پر غور و خوض ہو رہا ہوتا ہے. اور ان تمام چیزوں کے پیچھے جو مین آبجیکٹ ہے, جو مین مقصد ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا فیوچر برائٹ ہو جائے. یہ پڑھ لکھ کر ایسی فیلڈ اختیار کر لے کہ جہاں جانے کے بعد یہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکے اور ایک اچھی خوشحال لائف گزار سکے. اگر آپ اس کی پیچھے تھیوری میں جائیں کہ اسٹوڈنٹ کیوں اتنا اسٹرگل کرتا ہے, اسٹوڈنٹ کیوں اتنی ساری کوششیں کرتا ہے, کہ اس کے پیچھے جو اس کی باٹم لائن ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح ویل اسٹیبلش ہو جائے, اچھی جاب مل جائے, زندگی کے کسی شعبے کے اندر اپنا نام کما لے اور اپنی فیملی کو اپنے فیوچر کو اور اچھے انداز سے گزار سکے. یہی ایک سوچ کار فرما ہوتی ہے اسٹوڈنٹ لائف میں. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. غور طلب بات یہ ہے کہ آج جیسے جیسے آپ کی تعلیم آگے بڑھتی جاتی ہے, آپ اس کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں, فیوچر پلاننگ کرتے رہتے ہیں. جس کی تعلیم مکمل ہونے والی ہوتی ہے, اب وہ جاب کی تلاش شروع کر دیتا ہے یا کسی فیلڈ کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. جس کو چانس مل جاتا ہے وہ بیرون ملک جانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہائر اسٹڈیز وہ کر لے. ان تمام چیزوں میں ہم کتنا اسٹرگل کرتے ہیں, کتنی کوشش کرتے ہیں, صبح اٹھ کے گھر سے بھی نکلتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس کو بڑا طویل سفر کر کے کالج, اسکول, یونیورسٹی جانا ہوتا ہے. اتنی ساری اسٹرگل کس لیے؟ اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. We all want that our future become a bright. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر برائٹ ہو جائے, ہم اچھے مستقبل کے ساتھ زندگی گزاریں, ایک اچھی لائف اسٹائل ہو جائے. سب کا نارملی اسٹوڈنٹ کا جو موٹو ہوتا ہے, جو ان کا آبجیکٹ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے. ایک طرف تو ہماری یہ سوچ. اب آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم مزید کچھ اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے بزرگان دین کا کیا انداز ہوگا؟ حضرت سیدنا حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک امیر شخص نے اپنے یہاں دعوت پر بلایا. پہلے تو آپ نے انکار فرما دیا کہ میں آپ کی دعوت قبول نہیں کروں گا. بڑی ضد کی, بڑی کوشش کی, آپ نے فرمایا اچھا میں آپ کی دعوت میں آؤں گا تو میری تین شرطیں ہوں گی. آئی ہیو اے تھری کنڈیشن. ٹھیک ہے, آپ شرطیں بیان کیجیے. پہلی شرط یہ ہوگی جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. دوسری شرط یہ ہوگی جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. اور تیسری شرط یہ ہوگی کہ جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا. مالدار شخص تھا, امیر آدمی تھا. اس نے کہا پہلی شرط ہے جو جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. ہو سکتا ہے بزرگ آدمی ہیں, بہت لگزریس سیٹ پر نہیں بیٹھیں گے, کوئی سادہ سی مسجد جیسا کہیں گے ویسا قالین بچھا دوں گا. دوسرا اس نے سوچا ہوگا کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا, پرہیزی والا کھانا کھاتے ہوں گے تو چلیں طرح طرح کے کھانے رکھ دوں گا, جو بہتر سمجھیں گے وہ تناول فرما لیں گے. اور تھرڈ کنڈیشن یہ تھی کہ جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. اللہ والے ہیں, نماز کی بات کریں گے, نیکی کی دعوت دیں گے, انشاءاللہ ان کی بات بھی سن لیں گے. اس نے کہا حضور مجھے تینوں کنڈیشن منظور ہیں, آپ تشریف لے آئیے. ٹائم اینڈ ڈیٹ ڈیسائڈ ہو گیا اور اب اس شخص نے تو پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ زمانے کے ولی سیدنا حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں. لوگ جمع ہو گئے, طرح طرح کے کھانے لگا دیے گئے, بڑا زبردست اہتمام کر لیا گیا. اب سیدنا حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ جہاں لوگوں کے جوتے رکھے جاتے ہیں, جہاں شوز رکھے جاتے ہیں, وہاں جا آ کر بیٹھ گئے. وہ مالدار شخص حیران ہو گیا, حضرت یہ سارا سما آپ کے لیے بنا ہوا ہے, یہ ساری محفل, یہ سارے لوگ آپ کے لیے آئے ہیں اور آپ وہاں بیٹھ کے جان جوتے ہیں. آپ نے فرمایا میری پہلی کنڈیشن یہی تھی, میری پہلی شرط یہی تھی کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے, اب مانی نہیں تھی بات, کھانے کا وقت ہوا, طرح طرح کے کھانے ہیں, مرنگن کھانے بھی ہیں, پرہیزی کھانے بھی ہیں, ایوری تھنگ از اویلیبل. آپ کو کہا وضو تشریف لائیے کھانا کھائیے, آپ نے فرمایا کہ میری دوسری کنڈیشن تھی جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور وہ کھانے لگ گئے. وہ کہتا ہے حضور یہ سارے دسترخوان, یہ ساری نعمتیں آپ ہمارے مہمان خصوصی ہیں, آپ کے لیے سجائے گئے. آپ نے فرمایا نہیں, میری دوسری کنڈیشن تھی کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. مرتا کیا نہ کرتا, خاموش رہا. اب کھانا پورا ہو گیا, طرح طرح کے لوگوں نے کھانے کھائے. آپ نے فرمایا میری تیسری شرط کا وقت آ گیا ہے, ایسا کرو ایک چولہا لاؤ. ایک چولہا لایا گیا, فرمایا اس پر توا الٹا رکھ دو اور اب اس توے کو گرم ہونے دو. گرم ہونے دیا گیا, آخر کار یہ توا لال ہو گیا نا, اتنا گرم ہو گیا. آپ رحمت اللہ تعالی نے کیا کیا, اپنے پیروں سے چپل اتارے اور اس توے پر جا کر کھڑے رہ گئے. اور کھڑے ہو کر کیا کہا, فرماتے ہیں میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے. یہ فرما کر آپ توے سے نیچے آ گئے اور پھر آپ نے تمام وہ لوگ جو دعوت میں موجود تھے ان سب سے فرمایا اب باری باری جس جس نے جو کھایا ہے وہ اس توے پر کھڑے ہو کر آج کے کھانے کا حساب دے. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, کہا حضور یا سیدی آپ تو ولی اللہ ہیں, یہ آپ کی کرامت ہے, کہاں یہ گرم توا اور کہاں ہمارے نازک قدم, ہم تو اس پر ایک لمحہ کھڑا نہیں رہ سکتے. پورے دن میں یہ جو دعوت میں ہم نے جو کھانا کھایا ہے ایک ایک چیز کا حساب کیسے دیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے بعد حضرت حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی نے ایک بڑا پر اثر بیان فرمایا جس کا مفہوم تھا ہے لوگو آج تم سے اس توے پر کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دیا جاتا, کل سورج توا میل پر ہوگا, قیامت کے دن یہ سورج فقط ون اینڈ اے کوارٹر مائل اوے ہوگا, اس وقت ملینز آف مائل اوے ہے, ہم سے کروڑوں میل دور ہے. آج جون جولائی کی گرمی میں دوپہر کو ننگے پیر روڈ پہ کھڑے ہو جائیے, آپ کو پتا چل جائے گا. تھوڑی دیر لائٹ جاتی ہے اور اگر بند کمرے میں ہو, چھت ہوتی ہے, دھوپ نہیں ہوتی, لیکن تھوڑی دیر میں گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے. سیدنا حاتم اعظم فرماتے ہیں اس دن سورج سوا میل پر ہوگا, زمین کاپر کی ہوگی, تانبے کی ہوگی. اسٹوڈنٹ ہیں جو سائنس کو پڑھتے ہوں گے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کاپر میں ہیٹ بہت جلدی وہ ایبزارب کرتا ہے, مٹی جو ہے اس کو گرم ہونے میں دیر لگتی ہے, کاپر بہت جلدی اور بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے. زمین تانبے کی ہوگی, سورج سوا میل پر ہوگا اور اس وقت سورج کی بیک سائڈ پچھلا رخ ہماری طرف ہے, اس وقت اگلا رخ ہماری طرف ہوگا. اور فرماتے ہیں اس دن کی زمین پر کھڑے ہو کر ایک دن کا حساب نہیں دینا ہوگا, ساری زندگی جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہوگا. سوچو آج تمہیں اس توے پر کھڑے رہ کر ایک دن کے کھانے کا حساب دینے کی طاقت نہیں ہے, تو اس دن کون سی کرامت آ جائے گی کہ تم قیامت کے دن ساری زندگی کا حساب دے سکو گے. آپ کی یہ بات سن کر لوگوں نے کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا, توبہ کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے میرے طلبہ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ واقعہ کیسا چوٹ کرنے کے لیے کافی ہے. صبح سے لے کر شام تک ہم جو کچھ کر رہے ہیں, آج کسی کو شاید جواب نہیں دینا ہے, ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں جناب اسٹوڈنٹ کی لائف جو ہے بڑی وہ لگژری لائف ہوتی ہے, بڑی جناب اس کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, بعض اوقات فیملی کی طرف سے بھی کوئی اتنی رکاوٹیں نہیں ہوتی, انجوائے کرتا ہے اسٹوڈنٹ اپنی لائف کو. مگر اے اسٹوڈنٹ, اے طالب علم, ایک دن آنا ہے جب آپ نے بھی جواب دینا ہے. آج اگر رب کی نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے تو یہ آرگیومنٹ نہیں چلے گا کہ میرا فرینڈ سرکل ایسا تھا، ہمارے اسکول کا ماحول ایسا تھا، اس وقت تو میں جناب زندگی کے جوانی کے دن گزار رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، جتنا مزہ اڑانا ہے اڑا لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نیکیاں کر لیں گے۔ ارے یہ تو دن ہے انجوائے کرنے کے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا نوجوان کی موت نہیں ہوتی؟ اب تو ہمارے اسکول کالجز کا کیا حال ہے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، طرح طرح کے مسائل کی بنا پر، وائلنس کی بنا پر ہمارے اسکول کالجوں میں موتیں ہو جاتی ہیں، آئے دن روڈ ایکسیڈنٹ میں نوجوان مر جاتے ہیں۔ اس کو تو بوڑھا ہونے کا موقع ہی نہ ملا، وہ تو یہی سوچتا رہا ہوگا کہ جناب ابھی تو جوانی ہے، جتنے مزے اڑانے اڑا لو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیے کہ ایک دن آنا ہے جب ہم سب نے جواب دینا ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ اسلامی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، آج اسٹوڈنٹ کی لائف کے ٹف ترین دن کون سے ہوتے ہیں؟ جب امتحان قریب آتا ہے۔ جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے، ویسے ویسے بے چینی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، رات کی نیند کم ہو جاتی ہے، دوستوں کے پاس ایک مل کر اسٹڈی کرنے کا ذہن بنتا ہے، دوہراتے ہیں، ٹیوشنز لیے جاتے ہیں۔ جس بات پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک امتحان میں اگر آپ فیل ہو گئے، اس کا لاس کیا ہوگا؟ بھائی کوئی اگر شخص 9th کلاس میں فیل ہو گیا، نقصان کیا ہوا؟ دوبارہ 9th کلاس پڑھنی پڑے گی، یہی نقصان ہے۔ ایک سال پڑھائی کا لاس۔ میٹرک میں فیل ہو گیا، دوبارہ میٹرک پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اس امتحان جس کا نقصان ایک سال کا لاس ہے، ایک سال ریپیٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے تو رات کی نیند بھی ختم، اس کے لیے تو جناب دیر دیر تک رات کو جا کر اسٹڈی بھی کریں، دوستوں سے بھی رابطہ کریں، ٹیوشن بھی ہائر کریں، اور جناب بڑی تیاری بڑی فکر، اور پھر امتحان دے دیں تو امام صاحب کے پاس جائیں، مسجد میں پرچیاں دیں، میں نے امتحان دیا ہے، ذرا دعا کر دیں پاس ہو جاؤں۔ مجھے بتائیے میرے اسٹوڈنٹ اسلامی بھائیوں، اس امتحان کی اتنی فکر ہے جس میں فیل ہونے میں کوئی عذاب نہیں، مگر ایک امتحان قبر میں ہونے والا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی فیل ہو گیا نا، تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر ان گریو۔ قبر کے اندر کوئی ضمنی امتحان نہیں ہوگا کہ چلو دوبارہ تیاری کر کے آ جاؤ، پھر تم سے سوال پوچھ لیے جائیں گے، نہیں۔ اس دن جو سوال ہوں گے وہ ایک ہی بار ہوں گے، اور جو کامیاب ہوا وہی کامیاب ہے، اور جو اس دن فیل ہو گیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ارے اس دنیا میں کوئی جاب مل جائے گی، کوئی کاروبار مل جائے گا، اچھا پڑھ لیں گے تو جناب فیوچر برائٹ ہو جائے گا۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، یہ فیوچر ہے کتنے سال کا؟ کوئی کیلکولیشن کی آپ نے کہ آج اگر میں زندگی کے 15-20 سال اسٹڈیز کو دے رہا ہوں، تو میں اپنی لائف کے کتنے ایئرز کو بہتر کر رہا ہوں؟ تو آپ سے بھی جواب دیں گے 25 سال، 30 سال، 35 سال، 55، 60، 70 سال ہی عمر ہوتی ہے نارمل، وہ بھی ماں باپ کی دعا مل جائے اور کوئی حادثہ نہ ہو، مطلب تو نوجوان پڑھتے پڑھتے بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ چلیں آپ جناب 70 سال کی ایک نارمل ایج بھی لے لیں، تو آپ نے 30-35 سال کو بہتر کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 15 سال دے دیے۔ جس قبر میں ہزاروں سال، لاکھوں سال ہو سکتا ہے رہنا ہو، مجھے تو نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا کتنے سال قبر میں رہنا ہے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک ہم نے قبر میں رہنا ہے۔ کون سوچتا ہے کہ قبر برائٹ ہو جائے، فیوچر برائٹ ہو جائے، اس کی فکر ہے۔ نمبر تھوڑے نہ آئے اس کا ٹینشن ہے، گریڈ نیچے نہ ہو جائے اس کا خیال ہے۔ ارے بھائی A1 گریڈ میں پاس ہوں گے تو فلاں اچھے کالج میں داخلہ مل جائے گا، اگر گریڈ نیچے آ گیا تو اس کالج میں ہمیں داخلہ نہیں ملے گا۔ کبھی سوچا کہ میں قبر میں پاس نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ وہاں اکیلے ہوں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، دہشت ہوگی۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے فرشتے بھیانک صورت میں آئیں گے، جھڑک کر اٹھائیں گے۔ آج ہمیں فرینڈ سرکل کے بغیر چین نہیں آتا، کسی کو کہو بھائی جناب 3 دن قافلے میں چلو تو کہتا ہے دوست چھٹ جائیں گے۔ ارے قبر میں تو کوئی دوست ساتھ نہیں آئے گا، کیا ساتھ آئے گا؟ اچھے اعمال ساتھ آئیں گے۔ آج اسٹوڈنٹ بڑی کوشش کرتا ہے کسی طرح پیپر پتا چل جائے، کل جو پیپر ہونے والا ہے اس میں آنے والے کوشچنس کا پتا چل جائے، سورس لگاتا ہے، نہیں پتا چلتا تو گیس پیپر لیے جاتے ہیں کہ چلیں بھائی لاسٹ فائیو ایئرس کے کوشچن دیکھ لیں تاکہ ملتے جلتے کوشچن امتحان میں آئیں گے. ارے میں آپ کو بتاتا ہوں قبر میں کون سے کوشچن ہیں، ارے میں کیا بتاؤں، یہ کتابوں میں لکھا احادیث میں موجود ہے، مگر اس کی تیاری نہیں ہے. جو پیپر آؤٹ نہیں اس کی فکر ہے. تین سوال ہوں گے، غور کیجئے کیا تیاری ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین. قبر کا پیپر اور قبر کے سوالات کیا ہیں، غور سے سن لیجئے. پہلا سوال ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری صورت دکھائی جائے گی اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے. اے نمازیوں، اے ایک مٹھی داڑھی سجانے والوں، اے سر پر سنت کے مطابق زلفے بڑھانے والوں، اے اپنے سروں پر امامہ شریف کا تاج سجا کر جگمگانے والوں، اے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں، انشاءاللہ عزوجل آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. خدا و مصطفیٰ کے کرم سے آپ کے جوابات یہ ہوں گے، ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ عزوجل ہے، دینی الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے، اور دل ربا صورت والے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تو میرے میٹھے میٹھے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور جھوم جھوم کر کہہ رہے ہوں گے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. شاعر اس منظر کو کتنے پیارے انداز میں اپنے اشعار میں قلم بند کرتا ہے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اے صلوات و سلام پر جھونے والے، نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنے والے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ دکھا کر واپس تشریف لے جانے لگیں گے تو بے قرار ہو کر بے ساختہ زبان پر جاری ہو جائے گا، دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے. پیچھے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، بہرحال آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جس نے یہ تینوں سوالوں کے جواب صحیح دیے ہوں گے اس کے ساتھ اب کیا ہوگا، اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی اور پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی، اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے دوزخ کی وہ کھڑکی تھی. یہ سن کر اسے خوشی بالائے خوشی ہوگی، اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر کا حد نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے کہ جس کے سوالات کے جوابات درست ہوں گے، جس سے زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اندر گزاری ہوگی، اور اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، خدا نہ خواستہ اگر نمازیں ضائع کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، حرام روزی کماتے رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتے دکھاتے اور گانے باجے سنتے سناتے رہے، مسلمانوں کا دل دکھاتے رہے، اگر رب عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے، اگر گناہوں کی نحوست کے باعث معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو گیا تو پھر ہر سوال پر منہ سے یہی نکلے گا ہائے ہاتا ہائے ہاتا لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے تو کچھ نہیں معلوم. جب وہ تینوں سوال کے جواب نہیں دے پائے گا تو اب جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، اور پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے جنت کی وہ کھڑکی ہوتی. یہ سن کر اسے حسرت بالائے حسرت ہوگی. کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا, آگ کا بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا, سانپ اور بچھو لپٹ جائیں گے. سوچیے تو صحیح کیسے برداشت ہوگا. آج مچھر کا بھی ڈنک سہا جاتا نہیں, قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہے گا بھائی. اے میرے اسٹوڈنٹ اسلامی بھائیوں, آج آپ کا ایک اسلامی بھائی آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ جتنی فکر آپ دنیا کے امتحان کی کرتے ہیں اتنا آپ اپنی آخرت کے امتحان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوچنا چاہیے, اس سے زیادہ پریپریشن کرنی چاہیے. آج جتنا امتحان قریب آتا ہے ہماری تیاری بڑھتی جاتی ہے, مگر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر آنے والا دن ہمارا قبر کا امتحان بھی تو قریب آ رہا ہے. ہمیں تو نہیں معلوم کب قبر میں چلے جائیں, تو ہر آنے والا دن میں اس امتحان کے قریب ہو رہا ہوں, تو کیا میری پریپریشن بھی بڑھ رہی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں جتنا قبر کے قریب پہنچتا اتنا میں نیکیاں کرتا, اتنا رب کی رضا والے کام کرتا, اتنا گناہوں سے بچتا. اور ایسا نہیں کہ فقط قبر کا امتحان ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, اب قیامت کی بات کرتے ہیں, وہاں بھی تو امتحان ہے. اور کیسے کیسے امتحان ہیں. آپ نے پل صراط, برج آف صراط, اس کے بارے میں سنا تو ہوگا. یہ کیسا پل ہے؟ یہ کوئی فلائی اوور نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑا براڈ پل نہیں ہے کہ جناب بہت بڑا روڈ ہوگا, لائٹیں لگی ہوئی ہوں گی. نہیں, یہ پل میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض سے منقول ہے کہ پل صراط کا جو سفر ہے نا, وہ 15,000 سال کی راہ ہے. 15,000 years. یہ کس طرح کیلکولیٹ کیا گیا کہ 15,000 سال تک اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے, جتنا ڈسٹینس جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ پل صراط کا ہے. تو فرماتے ہیں 5,000 سال اوپر چڑھنے کے, 5,000 سال نیچے اترنے کے, اور 5,000 سال برابر کے, پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اتنا پتلا اور اتنا تیز, اور جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے. اس کے اوپر سے وہی گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور اور نجھال ہوگا. یہ کیسا امتحان ہے کہ جو پار کر گیا وہ کر گیا. اب اس میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہوگا وہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا, کسی کو جہنم کے آنکڑے پکڑ پکڑ کر کھینچیں گے. کوئی گھٹنوں کے بل, کوئی سر کے بل, کوئی لڑکتا ہوا, اور جو خوش نصیب ہوگا وہ دوڑتا ہوا. کچھ لوگ بجلی کی طرح پل صراط کو پار کر لیں گے. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیو, کیا تیاری ہے اس امتحان کی. اپنے رب سے دعا کرتے ہیں مولا اس امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرما. یہ دنیا کے امتحان کچھ نہیں دیکھتے اس کے آگے, تو ایسا امتحان ہے. اور اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ اس کی تیاری رب کی فرما برداری کر کے ہوگی. میٹرک کرنے کے لیے اسکول جوائن کرنا پڑتا ہے, گریجویٹ کرنے کے لیے آپ کو کالج جوائن کرنا پڑتا ہے, مزید اسٹڈیز کرنے کے لیے آپ کو یونیورسٹیز کو جوائن کرنا پڑتا ہے, طرح طرح کے ڈپلوما کے لیے آپ کو طرح طرح کے انسٹیٹیوٹس کو جوائن کرنا پڑتا ہے. یہ قبر اور قیامت کے پیپر کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک انسٹیٹیوٹ بتاتا ہوں کہ جہاں ایک وقت کا نماز نہ پڑھنے والا جاتا ہے تو 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے. ایک انسٹیٹیوٹ ایسا ہے کہ جہاں وہ شخص جاتا ہے کہ جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, جب وہ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر لیتا ہے تو فجر کے لیے لوگوں کو گلیوں میں اٹھاتا نظر آتا ہے. یہ انسٹیٹیوٹ ایسا ہے کہ جسے رابطے سے پہلے, جس کے اندر داخل ہونے سے پہلے کفر کی اندھیری راہوں میں بھٹک رہا تھا, مگر جب یہ ماحول اسے ملتا ہے تو وہ اسلام کا مبلغ بن جاتا ہے. یہ انسٹیٹیوٹ ایسا ہے کہ ماں باپ کو گالیاں دینے والا, ماں باپ کو مارنے والا جب اس انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتا ہے تو اپنے والدین کے ہاتھ چومنے والا بن جاتا ہے. اور یہ انسٹیٹیوٹ فقط اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں, اسلامی بہنیں, بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی جب اس انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتی ہیں، جب اس ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوتی ہیں، اسپرچل انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوتی ہیں، روحانی تربیت گاہ میں داخل ہوتی ہیں، تو پردے کی چادر ان کے سروں پر آ جاتی ہے اور وہ دیگر اسلامی بہنوں کو بھی نیکی کی دعوت دینے والی بن جاتی ہے. ایسا انسٹیٹیوٹ کون سا ہے؟ ایسا ریولوشن، ایسا انقلاب لانے والا یہ ادارہ کون سا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ جہاں آنے والا اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، بہت جلدی وہ اپنے اندر گناہوں سے نفرت پانا شروع کر دیتا ہے. تو جہاں آپ نے طرح طرح کے انسٹیٹیوٹ کو ریسرچ کیا ہوگا، داخلہ فارم دیکھے ہوں گے، اس کی شرائط دیکھے ہوں گے، رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھے ہوں گے کہ کسی طرح مجھے اس انسٹیٹیوٹ میں، اس کالج میں، اس اسکول میں داخلہ مل جائے. ارے بلکہ اچھے کالج میں داخلہ لینے کے لیے سورس لگائی جاتی ہے، معاذ اللہ کئی جگہوں پر تو رشوت دینا پڑتی ہے. آپ کی دعوت اسلامی وہ ہے جو گناہوں کے دلدل سے نکال کر سنتوں کی راہ پر گامزن کر دیتی ہے. اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے، کوئی فارم نہیں ہے، آپ کو کوئی سورس لگانے کی ضرورت نہیں. دعوت اسلامی آپ کو خود مرحبا کہتی ہے. آئیے قبر کے امتحان کی تیاری کے لیے ماحول اپنا لیجئے، آئیے قیامت کے امتحان کا صحیح جواب دینے کے لیے، اس دن فیل نہ ہو جائیں، اس امتحان کی تیاری کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جوائن کر لیجئے. ارے یہ ایسا انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ایسا ادارہ ہے، یہ ایسی ہماری تربیت گاہ ہے کہ جس کے مبلغین ہمیں گھروں پر آ کر بلا رہے ہیں، ہم سے فیس نہیں لے رہے بلکہ ہمیں مرحبا کہہ کر ہمیں اجتماعات میں شرکت کرنے کی عرض کرتے ہیں، ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کروانے کی ہم پر کوشش کرتے ہیں. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب فری آف کاسٹ ایسا ادارہ موجود ہو جو میرے پیپر کا مجھے پریپریشن بھی کرا دے، مجھے ہوم ورک بھی کرا دے، اور پیپر میں امتحان میں پاس ہونا بھی آسان کروا دے، تو پھر تو بڑی بے وقوفی ہے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لا دیا جائے، بڑی بے وقوفی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے. آئیے آپ کی دعوت اسلامی آج آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے، اپنے کالجز میں، اپنے اسکولز میں، اب جہاں جہاں آپ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں، اگر شرعی تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اگر کوئی ناجائز چیز نہیں پڑھ رہے، تو اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے آخرت کے امتحان کی بھی تیاری کر لیجئے. آپ آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے پابندی کے ساتھ ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے بازے نہیں سنیں گے. جن کا چہرہ پیارے آقا کی سنت کے مطابق نہیں ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، یہ داڑھی کتنی پیاری نعمت ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. اسے پاک کا مفہوم ہے، غور کیجئے. جس آقا کا قبر میں چہرہ دکھایا جائے گا وہ کہتے ہیں میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. اور اگر میرا چہرہ آقا کے دشمنوں جیسا ہوا اور میں قبر میں چلا گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جس ایکٹر کی یاد میں ہیئر اسٹائل بناتا تھا، جس کھلاڑی کو دیکھ کر میں شیو کرتا تھا، وہ قبر میں تھوڑی آنا ہے. قبر میں تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا جائے گا اور میرا چہرہ ان کے دشمنوں جیسا، میں تو پھنس جاؤں گا، امتحان میں بالکل فیل ہو جاؤں گا. اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات کہتے ہیں، قبر اندھیری رات ہے نا، بڑی مشکل رات ہے، لوگ کہتے ہیں قبر کا اندھیرا بہت سخت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. لحد کہتے ہیں قبر کو، عشق رخ شہ آقا کے چہرہ انور کا داغ لے کے چلے. چہرہ انور کی عشق کی نشانی قبر میں لے کر جا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ داڑھی انشاءاللہ قبر میں، انشاءاللہ قبر میں چراغ بن جائے گی، روشنی کا کام دے گی. تو آج میرے سارے طلبہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سرکار کی سنت داڑھی چہرے پر سجائیں گے. اچھا اب میں جب میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمیں کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا پڑے گا، ظاہر ہے امتحان کی تیاری کرنی ہے، اور بڑی تیاری ہے، بڑا امتحان ہے، اس کا رزلٹ بھی بڑا اہم ہے، اور اینی ہاؤ پاس کرنا ہے. دیر از نو سیکنڈ آپشن، دیر از نو سپلیمنٹری پیپر، وی ہیو ٹو سکسیس. ہمیں کسی صورت پاس ہونا ہے، تو اس کی پریپریشن بھی بہت زیادہ ہوگی. تو اب اس کی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں زیادہ سے زیادہ سفر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم آج جو اچھی اچھی نیتیں کی ہیں ان پر استقامت نصیب فرمائے، ہمارے طلباء کا آنا قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں مالک کریم ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاکے